www.irctk.com.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت اور کوشش کی ضرورت ہے، اور خصوصی اہتمام کی ضرورت ہے، جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ خبردار اللہ تعالی کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے. اس کی قیمت کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کی ایک کوڑے کے برابر جگہ، ایک بالشت کے برابر جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے. یعنی ایک انسان اگر پوری دنیا کا مالک بنا دیا جائے اور وہ سب کچھ فروخت کر دے، بیچ دے، جو قیمت حاصل ہوگی اس قیمت سے جنت کی ایک بالشت جگہ بھی نہیں خرید سکتا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب ہم دنیا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کمانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور کمانے کے لیے کس قدر محنت کی ضرورت ہے اور جدوجہد کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ساتھ اپنی محبت کا خصوصی معاملہ فرمایا ہے. عبادات کا نظام ہم کو دیا اور عبادات بھی پے در پے ہیں. یہ موقع بار بار ملتے ہیں. ابھی آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے, پھر عصر کی نماز ہوگی, پھر مغرب کی ہوگی, عشاء کی ہوگی, اگلے روز پھر نمازوں کی ترتیب شروع ہو جائے گی. اس میں ایک دعوت ہے کہ آپ کسی وقت بھی توبہ کر کے صالحین کے قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں, نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مل سکتے ہیں کسی وقت بھی. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں خوب معاف کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو کسی وقت بھی توبہ کر لیں اور پھر اپنا ایمان صحیح بنا لیں اور نیک عمل شروع کر دیں اور اس طریقے پر قائم رہیں زندگی بھر, تو ایسے لوگوں کی غلطیوں کو, معصیتوں کو, گناہوں کو ہم خوب معاف کرنے والے ہیں. یہ نیکیوں کے موسم بار بار آتے ہیں اور یہ مواقع بار بار نصیب ہوتے ہیں. اس میں حکمت یہی ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور پھر کچھ موسم ایسے ہیں جن میں نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے بڑھا دیا جاتا ہے اور اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے یہ ماہ صیام ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اسے ایک خاص امتیاز حاصل ہے اور فضیلت حاصل ہے. جو امتیاز اور فضیلت کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی, کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے, میرے لیے خاص ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات نفس کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے, یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے. باقی ہر عبادت دکھائی دیتی ہے, نمازیں نظر آتی ہیں, حج نظر آتا ہے, صدقات اور زکوات نظر آتی ہیں, لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھائی نہیں دیتی. بندہ خود اس کا اظہار نہ کرے تو یہ ایک خالص عبادت ہے اللہ رب العزت کے لیے جس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے. اس لیے روزے کو اللہ اور اس کے بندے کے مابین ایک راز قرار دیا گیا ہے. یہ ایک سر ہے, ایک بالکل پوشیدہ راز ہے, بندے کی طرف سے بھی اور خالق کائنات کی طرف سے بھی. بندے کی طرف سے اس لیے کہ بندہ اپنے اندر بھوک برداشت کرتا ہے, پیاس برداشت کرتا ہے, اپنے نفس کو ضبط کرتا ہے اور کسی کو اس کی بھوک اور پیاس کا علم نہیں، اندازہ نہیں. اس نے یہ ساری تکلیف ایک راز کے طور پہ چھپا رکھی ہے، مخفی کر رکھی ہے، اور کسی کو اس بندے کے باطن کا حال معلوم نہیں ہے. یہ خالص راز ہے اس بندے کا اللہ رب العزت کے لیے. ہاں کچھ لوگ اس راز کو افشا کر دیتے ہیں، روزے کی تکلیف کو جگہ جگہ بتلاتے پھرتے ہیں کہ رات سحری نہیں کر سکے، بڑی بھوک محسوس ہو رہی ہے، روزہ لگ رہا ہے. ان جملوں کا کیا فائدہ؟ جو ایک راز ہے خالق کائنات کے لیے اسے راز رکھیے. یہ جو کچھ فاقہ ہے، تکلیف ہے، بھوک کی پیاس کی، سب اللہ رب العزت کے لیے ہے. یہ سوچ کر ایک خاص لذت اور طمانینت محسوس ہوتی ہے کہ تکلیف تو ہے مگر ہے کس کے لیے؟ جیسے نبی علیہ السلام کی انگلی ایک جہاد میں زخمی ہو گئی، اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ ان انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تو ایک انگلی ہے زخمی ہو گئی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں، اللہ رب العزت کے لیے ہے. تو پھر یہ سوچ کر تکلیف آسان ہو جاتی ہے اور ایک خاص لذت محسوس ہوتی ہے. تو یہ ایک راز ہے، اس کو راز رکھیں. اگر تکلیف محسوس بھی ہو تو اس کو برداشت کریں، اس راز کو افشا نہ کریں. یہ بندے کی طرف سے روزے کے راز ہونے کا معنی ہے. اللہ تعالی کی طرف سے بھی ایک راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اجر کو چھپا رکھا ہے. یہ ایک معاملہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے. میرا بندہ اپنے باطن کی تکلیف کسی کو نہیں بتاتا، اور میں اس کے اجر اور ثواب کی کیفیت اور کمیت کسی پر وعدے نہیں کرتا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ روزے کا کیا اجر اور کیا ثواب ہے. آواز نہیں آ رہی، اس کو ہٹا دی یا تو ختم کر دیں کسی کو. تو اللہ رب العزت میں بھی روزے کے اجر و ثواب کو ایک راز کے طور پر رکھ لیا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں. حالانکہ باقی عبادات جن کا ثواب احادیث میں مذکور ہے وہ بھی کم نہیں ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من صلى على اخيه فله قيراط، کہ جو شخص اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ دے اسے ایک قیراط اجر ملتا ہے. بمن تبع حتى تدفن فله قيراطان، اور جو قبرستان تک جائے دفن میں شریک ہو اسے دو قیراط اجر ملتے ہیں. اور قیراط کے سائز اور اس کا حجم مختلف ہے، قیراط بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصغر القیراط مثل احد، سب سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. نماز با جماعت 27 نمازوں کا ثواب. یہی نماز اور اللہ کے گھر میں ہو خانہ کعبہ میں تو 100,000 نماز کے برابر. ہر نیکی بڑھائی جاتی ہے 10 گنا 70 گنا 700 گنا اور جہاں تک اللہ چاہے. جن اعمال صالحہ کا اجر بیان ہوا ہے وہ کم نہیں. اس کا بندانہ کرے کہ اللہ رب العزت نے جو روزے کے ثواب کو چھپا رکھا ہے وہ کتنا ہوگا, جبکہ خالق کائنات کے فرمانے میں عاجزی بھی کہ اس کی جزا میں نے دینی ہے اور میں نے ہی دینی ہے. کسی کو اس کی جزا کا علم نہیں. یہ کتنی عظیم عبادت ہے. اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے. اللہ رب العزت اس عمل کا اجر عطا فرماتا ہے بڑی خصوصیت کے ساتھ جس عمل کو بندہ چھپا کے کرنے کی کوشش کرے. سورہ سجدہ میں اللہ پاک کا فرمان ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع, کہ اللہ کے بندے پرہیزگار متقی ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں رات کی تاریکی میں. یدعون ربهم خوفا وطمعا, اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں رات کی تاریکی میں, کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں. ان کے اس عمل کو کوئی نہیں جانتا. ہاں انسان اگر خود بتاتا پھرے کہ ہم تہجد گزار ہیں تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے, اپنی اس کی ایک مسکینی ہے اور ایک بیچارگی ہے. لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے, کمرے کی تاریکی میں اس کا اٹھنا اور کسی کو معلوم نہ ہونا, کسی کو محسوس نہ ہونا, اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا, اللہ تعالیٰ اس عمل کی قیمت کس طرح ادا کرتا ہے. آگے فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کہ کسی انسان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ بنا رکھا ہے اور کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. ان کی عبادت, ان کا عمل مخفی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ مخفی کر دیا, ان کا عمل پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا کو پوشیدہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یضحک لثلاث, اللہ تعالیٰ تین انسانوں کے عمل کو دیکھ کے ہنستا ہے, مسکراتا ہے. جب تک وہ عمل قائم رہتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو دیکھ دیکھ کے ہنستا رہتا ہے, مسکراتا رہتا ہے. اور یہ اللہ کی محبت اور پیار کا کیسا عجیب انداز ہے کہ خالق کائنات کا کسی بندے کے عمل کو دیکھ کے مسکرانا, اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, اس کے افعال اختیاریہ ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں لفظا و معنا. ہاں کیفیت اللہ کے سپرد وہ ہم نہیں جانتے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کا مسکرانا انسانوں جیسا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالی مخلوقات کی ہر تشبیہ سے پاک, مبرہ اور منزہ ہے. لیکن یہاں محبت کا ایک عجیب انداز سامنے آتا ہے کہ تین قسم کے انسانوں کو اللہ رب العزت دیکھ کے مسکراتا ہے. ان میں سے ایک انسان کون ہے؟ جو ایک قافلے میں شامل ہے, سفر جاری ہے, رات کا وقت ہے, تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے, چنانچہ قافلے والے پڑاؤ ڈالتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ان میں یہ شخص بھی شامل ہے جو بستر بچھاتا ہے, لیٹتا ہے, آنکھیں بند نہیں کرتا, آنکھیں کھلی رکھتا ہے. رات کی تاریکی میں انتظار کرتا ہے کہ لوگ سو جائیں تاکہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں، نفل پڑھوں، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کروں. وہ لوگوں کے سونے کا انتظار کرتا ہے. جب لوگ پوری طرح سو جاتے ہیں اور نیند کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں، یہ تنہا اٹھتا ہے تاریکی میں، وضو کرتا ہے اور مصلے پر سوار ہو کر خالق کائنات سے راز و نیاز کرتا ہے. جب تک اس کا عمل قائم ہے، یہ عبادت جاری ہے، یہ قیام جاری ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت اسے دیکھ کے مسکراتا ہے. اس کا کیا صلہ ہوگا، کیا مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا درجہ ہوگا. تو یہ ہے ایک مخفی راز کا فائدہ، جبکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پورا کا پورا راز ہے خالق اور مخلوق کے درمیان. آپ اس عمل کو پوشیدہ رکھیں، تکلیف محسوس ہو تو اس کو برداشت کریں، لوگوں کے سامنے اظہار کی بجائے. کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں ایک پارسائی کا چلتا پھرتا اشتہار بن جاتے ہیں روٹین سے ہٹ کر. یہ بھی ایک قسم کی تشہیر کے قائم مقام ہے. اپنے آپ کو مخفی رکھیں، چھپا کے رکھیں، اور اس عمل کو ایک راز کے طور پر لیں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. وہ جو بات ہم نے شروع کی کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، جنت پوری دنیا کی قیمت جنت کی ایک بالشت کا سودا کرنے سے قاصر ہے. اس کو کیسے حاصل کریں گے؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جد و اجتہاد کی ضرورت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے کچھ ایسے موسم عطا فرما دیے جو موسم نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے، جس میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، توقعات سے بڑھ کر، تصورات سے بڑھ کر. تو پھر ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لحظے، ایک ایک پل، ایک ایک ساعت کو ہم محترم سمجھیں اور قابل قدر گردانیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اس جنت کو پانے کے لیے گناہوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور رمضان کی عبادات کا اس میں خاص کردار ہے. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے. اور جو شخص رمضان کا قیام کر لے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ دو عمل رمضان کے خاص طور پہ گناہوں کی بخشش کے لیے ایک اہم محرک ہے اور ایک اہم عامل ہے، اور انتہائی برگزیدہ کردار ادا کرتے ہیں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، ایک ایمان ہے، دوسرا احتساب ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی ایک خاص تعریف احادیث میں وارد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره. اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، روز آخرت کو ماننا اور تقدیر کو ماننا، تمام آداب کے ساتھ، تمام مواصفات کے ساتھ اور تمام شرائط کے ساتھ اور شریعت کی روح کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق، یہ ایمان ہے. اس میں اگر خلل آ جائے تو ایمان مردود ہے. جب ایمان مردود ہو جائے تو عمل بھی مردود ہے. روزے کی قبولیت کے لیے ایمان کی صحت اور ایمان کی سلامتی ضروری ہے،
اور یہ ایک اساسی بنیادی شرط ہے. پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا. سوچیں اور غور کریں کہ کیا ہم اللہ رب العزت کی توحید کے تقاضے پورے کرتے ہیں؟ اس کی توحید کی تین قسمیں، توحید ربوبیت کہ اللہ خالق اور مالک ہے، رازق ہے، وہی مشکل کشائی کرنے والا ہے، دستگیری کرنے والا ہے، حاجت روائی کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کا امر ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. یہ ہم نے لوگوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے کہ فلاں سائی شفا دیتا ہے اور فلاں قبر سے اولاد ملتی ہے اور فلاں پیر مرشد روزی دیتا ہے. اور ہم اندرون سن جاتے ہیں، عجیب و غریب عقیدے، بے نماز لوگ پیر و مرشد بنے ہوئے، انہیں سالانہ نذرانے پیش کیے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہم نماز سے، روزے سے مستغنی ہو گئے، اب نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت. اور وہ شرابوں کے نشے میں دھت جن کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار لیں گے، یہاں بھی کارساز ہیں وہاں بھی کارساز ہوں گے، یہاں بھی ہمارے امور کے نگران ہیں اور وہاں بھی ہم کو بخشوا لیں گے. کتنا جاہلانہ عقیدہ ہے، صرف لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے. قیامت کے دن کون دم مار سکے گا؟ پوری خلقت جمع ہے، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اشفعوا، ہماری شفاعت کیجئے، ہماری سفارش کیجئے. اور یہ سارے نبی، اولو العزم رسل، انبیاء و مرسلین، ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ابدا. کہ ہم اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں پا رہے، ہمارا پروردگار غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا. نفسی نفسی، ہر نبی کہتا ہائے میری جان، ہائے میرا نفس، ہائے میری جان، ہر نبی یہ پکار. یہ بہروپیے جن کو تم پیر و مرشد کا نام دیتے ہو، ان کا مقام انبیاء سے زیادہ ہے. یاد رکھو، عمل کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میری بیٹی، دنیا میں جو میرا مال ہے مجھ سے لے لو، لیکن قیامت کے دن کسی کام نہ آ سکوں گا، وہاں عمل کام آئے گا، جد و جہد کام آئے گی. اور آپ نے اپنی برادری کے ایک ایک فرد کو خطاب کیا، اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو خطاب کیا، حتیٰ کہ اپنی پیاری بیوی عائشہ سے کہا کہ عائشہ، قیامت کے دن تین گھاٹیاں ایسی ہیں کہ میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا اور فراموش کر دوں گا. جب اللہ کا میزان قائم ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے، اور جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اور جب پورے ذرا سے گزرنے کا وقت آئے گا، ان تین گھاٹیوں میں ہر شخص ایک دوسرے کو بھول جائے گا، میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا اور فراموش کر دوں. تو پھر کتنے گمراہ کن عقیدے ہیں. عمل کی ضرورت ہے، جدوجہد کی ضرورت ہے. تو اللہ پر ایمان لانا اور ایمان کے تقاضے پورے کرنا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت، عبادت کے لائق وہی ہے، ہر قسم کی عبادت. اب ایک شخص اگر قبروں کا طواف کرے، اس کا روزہ قابل قبول ہوگا؟ طواف ایک عبادت ہے جو بیت اللہ کا حق ہے اور اللہ کے لیے خالص ہے. یہ طواف اگر کسی قبر پر ہوگا تو عقیدے میں شرک آ گیا، عبادتیں برباد ہو گئی، روزے برباد ہو گئے. تو پیارے پیغمبر کی حدیث، من صام رمضان ایمان بحتسابا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان کی سلامتی، ایمان کی صحت، اللہ کی توحید، اس کی افعال، اس کی صفات، اس کی اسماء، اس کے پیارے پیارے نام، ان سب کا فہم اور صحیح عقیدہ، فرشتوں پر ایمان لائے، فرشتے اللہ کے بندے ہیں. ایک تعویذ میں نے خود دیکھا کھول کر، اس میں خانے بنے ہوں اور کیا لکھا ہوا ہے، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، فرشتوں کو پکارا جا رہا ہے. کیا فرشتوں کا یہ کام ہے؟ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقہور ہیں، اس سے ڈرنے والے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی تصرف نہیں. اگر وہ کام کرتے ہیں تو صرف اللہ کے امر سے کرتے ہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی اختیار نہیں. ہم فرشتوں کو پکار رہے ہیں، ایسے تعویذ لکھ رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ تعویذ خود بدعت ہے، تعویذ لکھنا ثابت نہیں، پیارے پیغمبر سے دم کرنا ثابت ہے، تعویذ ثابت نہیں. دوسری شرک کیا تعویذ، یا جبرائیل، یا میکائیل، اصحاب کعب کے نام ان کو پکارا جا رہا ہے، اصحاب کعب کے کتے کو پکارا جا رہا ہے، کیسے گندے عقیدے. تو جن لوگوں کے یہ نظریات ہوں گے اور ان میں نام پورے اسلام میں داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے ہر عمل پر اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا رنگ ہو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا رنگ ہو پورے کے پورے دین میں. کتنا مشکل معاملہ ہے. اس لیے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ کے سودا بہت مہنگا ہے، پورا دین میں آنا پڑے گا. یہ نہیں کہ عقیدہ دین کا ہو اور سیاست فرنگی ہو، یہ نہیں کہ نماز اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو اور سیاست انگریز کی مستعار ہو، جمہوریت ہو. یہ تو آدھا تیسرا آدھا بٹیر والا معاملہ ہے. پورے کے پورے دین میں آؤ، عقیدے کے ساتھ، منہج کے ساتھ، سیاسیات کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جائے. یہ ایمان ہے. ایمان کی سلامتی ہوگی تو روزہ قبول ہوگا. تو آؤ سب سے پہلے اپنے ایمان کے بارے میں سوچو، اپنے عقیدے کے بارے میں سوچو کہ ہمارے ایمان کا معاملہ کیا ہے اور اس کی کس حد تک اصلاح کی ضرورت ہے. دوسری شرط احتساب کی ہے. احتساب کا معنی اللہ تعالی سے اجر لینا، اللہ سے ثواب کی امید اور حرص قائم رکھنا. اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں، لیکن یہ بہت ضروری نقطہ ہے. عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اخلاص. اور اس کے دو شعبے ہیں، ایک یہ کہ عمل اللہ کے لیے ہو، ریاکاری سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، اللہ کے لیے خالص ہو. اور احتساب کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس عمل کی جزا اور ثواب اللہ سے لینے کی حرص اور امید ہو. اگر عمل اللہ کے لیے خالص ہو اور عمل کا بدلہ اور جزا لینے کی نیت دل میں نہ ہو تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اس بات پر غور کیجئے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. عمل اللہ کے لیے خالص ہو اور دل میں یہ نیت اچھی طرح قائم اور موجود ہو اور پیوست ہو کہ اس عمل کا جو بھی ثواب اللہ پاک نے مقرر کیا ہے وہ اللہ سے لینا ہے، اللہ سے اس کی امید ہے، حرص اور طمع ہے، اور اس کی خواہش ہے، رغبت ہے، اس اجر کی حصول کی کوشش ہے. یہ پوری نیت دل میں کار فرما احتساب، جو روزے کا ایک اجر لامحدود ہمارے تصورات سے بڑھ کر اس اجر کو حاصل کرنے کی نیت ہو، یہ احتساب. اور اگر یہ ہر عمل میں پیدا کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نفقۃ رجل علی اہلہ یحتسبھا صدقۃ، کہ ایک شخص اپنے اہل کے لیے کماتا ہے، اپنے اہل کو کھلاتا ہے، بچوں کو بیوی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے. یہاں دو نیتیں ہیں، ایک وہ شخص جو یہ سارے کام کرتا ہے ایک روٹین کے تحت کہ میں خاندان کا کفیل ہوں، ان کو پالنا میری ذمہ داری ہے اسی حد تک. لیکن ایک وہ شخص ہے جو اس کمانے کو اور بچوں کو کھلانے کو محمول کرتا ہے اچھی نیت پر، اللہ سے اجر لینے کے لیے اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اللہ سے اجر کی امید پر کاروبار کر رہا ہوں، بچوں کی پرورش کے لیے اللہ سے اجر لینے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نیت کار فرما ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس نفقے کو صدقہ بنا دے گا، پھر صدقے کا اجر دے گا نا، کہ اہل و عیال پر نفقہ نہیں بلکہ صدقہ ہے، اللہ پر قرض ہے، اللہ اس کو لوٹائے گا پڑھا چڑھا کر، اس کا اجر دے گا یہاں بھی اور وہاں بھی. اور اگر یہ نیت کار فرما نہیں ہے تو فقط نفقہ ہے اور خرچ ہے، اس کا اجر اور ثواب نہیں. اس کا معنی یہ کہ ہر عمل میں احتساب ضروری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ شرط لگا دی کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یہ دو شرطیں کار فرما، ایمان کی سلامتی ہو، توحید کا فہم ہو، اللہ کی توحید کی معرفت ہو، ایمان بالملائکہ، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سارا کا سارا بالکل صحیح اور صحت کی بنیادوں پر قائم. یہ کام مشکل ہے لیکن بڑا عظیم شان ہے، بڑا عظیم شان. عمل سے زیادہ عقیدہ مشکل ہے. نمازیں پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، جہاد کرنا آسان ہے، لیکن عقیدے کی پاسداری مشکل ہے، عقیدے کی پاسداری مشکل، عقیدے کا اہتمام مشکل، عقیدے کا فہم، عقیدے کی معرفت، عقیدے پر قائم رہنا اور پوری زندگی اس سوچ کو فکر کو شریعت کی بنیادوں پر قائم رکھنا مشکل کام. عمل آسان ہے، گلا گلا دینا آسان ہے، زکات دینا صدقہ دینا آسان ہے، لیکن عقیدے کا اہتمام مشکل. اس اہتمام پر کیا ملتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کیا کہ جنت میں بات اہل جنت یتراؤون غرف، اپنے اوپر کمرے دیکھیں گے، کمرے جنت میں اپنے اوپر کمرے دیکھیں گے، کتنا اوپر؟ فرمایا کہ جیسے آج تم افق سما پر ستاروں کو دیکھتے ہو، مشرق میں رہنے والا مغرب کے آفاق میں ستارے کو دیکھے، جو مغرب میں رہنے والا آفاق مشرق میں ستارے کو دیکھے، اتنی اونچائی پر ستارے کو دیکھے، ان کمروں کو دیکھیں گے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کمروں والے کتنے اوپر ہوں گے اور یہ کتنے نیچے ہوں گے. جنت والے جنت میں اپنے اوپر کمرے دیکھیں گے، ان کمروں میں انسان ہوں گے جیسے آج دنیا والے زمین والے آفاق سمائی پر ستاروں کو دیکھیں، اس طرح جنت والے جنت میں کمروں کو اوپر دیکھیں گے. تو کتنے اونچے ہوں گے، کتنا اعلی ان کا درجہ ہوگا، کتنا اونچا ان کا مقام ہوگا. صحابہ نے یہ حدیث سنی اور کہا کہ یا رسول اللہ تم تلک منازل انبیاء، لگتا ہے کہ یہ انبیاء کے ٹھکانے ہیں، انبیاء کے مقامات، ان کمروں میں انبیاء ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا کیوں نہیں انبیاء ہوں گے، والذی نفسی بیدہ، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انبیاء کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ہوں گے. وہ کون ہے؟ آمنوا باللہ وصدق المرسلین، جو صحیح معنی میں اللہ پر ایمان لے آئے اور صحیح معنی میں اللہ کے انبیاء کی تصدیق کر دی. یہ عقیدے کی بات، عمل کا ذکر نہیں. یہاں زکات کا، روبے کا، جہاد کا ذکر نہیں ہے کہ یہ منازل مجاہدین کی ہوں گی، یہ منازل روزے داروں کی ہوں گی، نہیں، یہ منازل ان لوگوں کی ہوگی جن کے عقیدے میں رسوخ ہے، ایمان باللہ میں رسوخ ہے، انبیاء کی تصدیق کرنے والے، ان کے مشن کی تائید کرنے والے، ان کے مشن کو اپنانے والے، ان کے منج پر اپنی جانیں قربان کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں. تو اللہ پر ایمان بڑا کٹھن مقام ہے. اس عقیدے پر قائم رہنا، صحیح اس کی معرفت، صحیح شعور، بڑا اونچا مقام کہ کیا درجہ اور کیا مقام حاصل ہوگی. انبیاء کی رفاقتیں کس چیز پر؟ اللہ پر صحیح ایمان. تو اس ایمان کو پہچانو، توحید کو سمجھو، توحید کے تقاضے پورے کرو، اور پھر انبیاء کی تصدیق کے تقاضے کیا ہیں؟ جو نبی آپ کی طرف بھیجا گیا اس کی تصدیق کا معنی کیا ہے؟ اس کی تصدیق کا معنی اس کی دعوت کی تصدیق، اس کی تصدیق کا معنی اس کے مشن کی تصدیق. اور انبیاء کا مشن بنیادی توحید کی دعوت ہے، قولوا لا الہ الا اللہ. پھر انبیاء کی تصدیق کا معنی ہر عمل ان کے طریقے کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق، ان کے منہج کے مطابق، ان کی سیرت کی اتباع، منہج حیات کی اتباع، یہ انبیاء کی تصدیق ہے، یہ انبیاء کی تصدیق. اور یہ وہ مقام ہے جو اونچے درجات کا باعث ہے، درجات اولا کا باعث ہے. اس مقام کی حفاظت کیجئے. یہ ایمان کی شرط بڑی عظیم شرط ہے، اس کے تقاضے بڑے عظیم تقاضے. اور ثمرہ آپ نے دیکھ لیا کہ اونچے جو کمرے ہیں، جو انبیاء کے مساکن ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہاں پہنچا دے گا، وہاں پہنچا دے گا. نبی کی اطاعت، نبی کی تصدیق، منہج کی تصدیق، مشن کی تائید معمولی مقام نہیں. اللہ پر صحیح ایمان، توحید کی معرفت، توحید کی پہچان اور توحید کا علم کو معمولی مقام نہیں، سب سے مشکل مقام یہی. روزے کی حالت میں بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، اس پیاس کو سامنے رکھ کر قیامت کی پیاس کا تصور کیجیے. جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور حدیث کا راوی کہتا ہے کہ میل کے دو معنی ہیں، ایک میل مسافت کی، دوسرا میل وہ سلائی جس سے آنکھوں میں سرما ڈالتا. اب معلوم نہیں یہ میل کون سی ہے، ایک سلائی کے قریب ہوگا یا ایک میل کے قریب ہوگا، اتنا قرب. تو کیا پیاس کا عالم؟ حدیث میں تھا کہ پسینے بہ رہے، اندر پیاس محسوس ہو رہی ہے اور باہر پسینے بہ رہے. پسینہ دنیا کا پسینہ نہیں ہے. حدیث میں تھا کہ جن لوگوں کو یہ پسینہ آئے گا اتنی تکلیف محسوس کریں گے کہ دعائیں کریں گے کہ اللہم رحنا منہ ولا الی النار، کہ یا اللہ پسینے سے جان چھڑا دے، خاک جہنم میں ڈال دے، جہنم میں داخل کر دے، پسینے سے ہماری جان چھڑا دے، اتنی تکلیف دے صورت. اور اندر کی پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ روزے کی جب پیاس برداشت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے توفیق دی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی لاج پیاس برداشت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس دن کی پیاس سے محفوظ رکھے گا. آج دنیا میں روزے رکھ کر خوب نفلی اور فردی اس پیاس کو برداشت کیجئے، تاکہ اللہ اس پیاس سے حفاظت فرمائے. اور وہاں بھی مقام کن لوگوں کا ہے؟ جو اللہ کے پیغمبر کی سچی اتباع کرنے والے. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف جائیں گے، پورے میدان معاشر میں کہیں پانی کا قطرہ نہیں، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے، ایک گھونٹ پانی کا کہیں نہیں مل رہا. ہاں ایک طرف ایک ٹھاٹھے مارتا وہ حوض ہے جس پر پیارے پیغمبر کھڑے ہیں، اپنی امت کے منتظر ہیں، ایک گروہ اس حوض کی طرف بڑھے گا حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے، مگر اچانک ان کو دھکے دے کر دور کر دیا جائے، دزگار دیا جائے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر فرمائیں گے امتی امتی، یہ میری امت ہے، میری امت ہے، انہیں کیوں روکا گیا؟ جبریل امین فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدك، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی بدعات اور خرافات داخل کر، اپنی پسند، اپنی خواہشات، برادری کے طریقے، پیر و مرشد کی تعلیمات، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نئے نئے طریقے آپ نہیں جانتے، یہ کسی عزت کے مستحق نہیں، دھکے دے دے کر دور کر دیا جائے گا. اور پیغمبر علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ سوحقن سوحقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، یہ کسی عزت کے مستحق نہیں. تمہاری مقام کس کا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والے کا. یہ دو شرائط بڑی قابل غور ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھ لے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور جو شخص رمضان کا قیام کر لے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. تو اصل یہ دو شرطیں قابل غور ہیں. ایمان کی سلامتی کی فکر کیجیے، احتساب کے معنی پر غور کیجیے، ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے ان عبادات کا اہتمام کیجیے، ایسی عبادات کو اختیار کیجیے جو ماہ سیام کا حصہ بن چکی ہیں، حصہ قرار دے دیں گے. جیسے راتوں کی عبادت ہے، نفلی عبادت، قیام اللیل، تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز، ایک ہی نماز کے یہ نام ہے، قرآن پاک کی تلاوت، صدقات کی کثرت، یہ سارے امور ایک لازمے کے طور پر منسلک ہے. قرآن پاک کثرت سے تلاوت کی جائے، استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے. توبہ کی اس لیے ضرورت ہے کہ رمضان کے روزوں کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے اور توبہ کی برکت سے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، بندہ اس مہینے میں گناہوں سے پوری طرح پاک صاف ہو سکتا ہے. تو یہ ضروری امور اختیار کیے جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص اہتمام کرنے کی توفیق دے، ماہ صیام کا، قیام کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، صدقات کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ پاک ہمیں خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما لے، ہمیں اخلاص کی دولت، احتساب کی دولت اور سچے اور قوی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.